صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد کائنات کا خالق اللہ جل شانہ اس کائنات کا خالق اللہ جل شانہ ہوں اور اللہ جل شانہ ہوں جہاں خالق ہیں وہاں حکیم بھی ہیں. اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی کام عبث فضول نعوذ باللہ بغیر مقصد ہو نہیں سکتا. دنیا میں بہت سے ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں بغیر مقصد نظر آتی ہیں, وہ ہماری جہالت اور ہمارے علم کی کمی. دنیا کی چیزوں کو چھوڑ کر خود ہمیں اپنی زندگی بھی بے مقصد نظر آتی ہے, اور یہ ہماری سب سے بڑی جہالت ہے. یہ زندگی, بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر اللہ نے ہم کو کیوں پیدا کیا, اور اپنی زندگی پر نظر جب کرتے ہیں تو بے مقصد نظر آتی ہے. اصل اپنی اس زندگی کا مقصد سمجھ لینا یہ انسان کا اولین کام ہے. مقصد زندگی کو سمجھ لینا اولین کام ہے, لیکن اتنا آسان نہیں کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز فضول نہیں بنائی, ہمارے علم میں تو یہ ہے لیکن یقین میں نہیں ہے. یہ بات ہمارے علم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے, علم میں ہونا ایک چیز ہوتا ہے, یقین ہونا ایک چیز ہوتا ہے. کسی چیز کو جاننا ایک چیز ہوتا ہے اور اس چیز کو ماننا ایک چیز ہوتا ہے, اور ماننے کے بھی بڑے درجات ہوتے ہیں. ایک سطحی طور سے مان لیا اور ایک یقین کی نگاہوں سے اس چیز کو دیکھ لیا. تو یہ زندگی بے مقصد نہیں ہے. اس زندگی کا مقصد عظیم ہے, کیونکہ انسان کو اللہ جل شانہ نے اشرف المخلوقات بنایا. تو اس چیز کو کیا کرنا, اس چیز کو سمجھ کر اس چیز پر یقین کر لینا کہ اس دنیا میں کوئی بھی چیز بے مقصد نہیں ہے. جس چیز کو بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا ایک حکمت کے اور ایک مقصد کے لیے بنایا. اور چیزوں کو تو ہم بعد میں دیکھ لیں گے, لیکن پہلے سب سے پہلے ہمیں کیا دیکھنا ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد. اب یہ مقصد اس کو سمجھ میں آ جائے گا جتنا جتنا اس کو اپنے خالق کے ساتھ، اپنے مالک کے ساتھ، اپنے رب کے ساتھ اس کا تعلق جڑ جائے گا، جتنی اس کے دل کا اندھیرا، اس کے عقل کا اندھیرا جتنا جتنا نور سے، اللہ تعالیٰ کے نور ہدایت سے دور ہوتا چلا جائے گا، اتنا اتنا اس کا مقصد صاف نظر آئے گا. اگر اس کے دل پر اندھیرا پڑا ہوا ہے، اس کے عقل پر اندھیرا پڑا ہوا ہے، اور یہ اندھیرا یا یہ ظلمت یہ اندھیرا آتا کہاں سے؟ یہ اندھیرا گناہوں سے آتا ہے. جتنے بھی انسان گناہ کرتا ہے، ہر گناہ ایک ظلمت پیدا کرتا ہے. ایک ظلمت پیدا کرتا ہے، اندھیرا پن پیدا کرتا ہے. اور جتنا ایک شخص گناہ کرتا چلا جائے گا، اتنا ہی اس کے دل و دماغ کا اندھیرا پن بڑھتا چلا جائے گا. جب اس کے دل و دماغ میں اندھیرا پن یا ظلمات بڑھتی چلی جائے گی، تو یہ حق سے دور ہوتا چلا جائے گا. تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ انسان، مومن بندہ، جہاں تک ہو سکے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے، چاہے چھوٹے گناہ ہوں چاہے بڑے گناہ ہوں. کیوں؟ اس یقین کے ساتھ کہ جب بھی میں گناہ کروں گا، جس قسم کا بھی گناہ کروں گا، اس گناہ سے میرے دل پر، میرے قلب پر ایک ظلمت چھا جائے گی. ان المؤمن اذا اذنب کانت نقطه سوداء على قلبه قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے، تو اس کے قلب پر ایک سیاہ داغ پڑتا ہے. اگر یہ توبہ کرتا ہے تو وہ داغ مٹ جاتا ہے، اگر وہ نہیں توبہ کرتا تو یہ داغ بڑھتے بڑھتے اس کے دل کو غلاف کرتا ہے. ٹھیک؟ تو اس لیے اگر کوئی شخص حق کو جاننا چاہتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ گناہوں سے جہاں تک ہو سکے اجتناب کرے. گناہوں میں لذت ہے، گناہوں میں چاشنی ہے، گناہوں میں نفس کا میلان ہے. اب جب تک ہمت سے کام نہیں لے گا تو اس کا کام نہیں ہوگا. اگر اس نے نفس کو لگام نہیں دے دی، اگر اپنے نفس کو لگا اور اپنے ہاتھ کو مضبوطی سے، اپنے ہاتھ میں اس کی لگام کو نہیں لیا، اپنے ہاتھ کو ڈھیلا چھوڑا، لگام کو ڈھیلا چھوڑا، تو یہ نفس اس کو ہلاکت کی طرف لے جائے گا. تو سمجھداری اسی میں ہے، عقل مندی اسی میں ہے کہ نفس کی لگام کو مضبوطی سے پکڑا جائے. جوانی اور بچپنے کے حالت میں نفس بہت تیز ہوتا ہے، نفس میں بہت قوت ہوتی ہے. بڑھاپے میں نفس کی قوت کمزور ہو جاتی ہے، لیکن جوانی میں نفس کی قوت مضبوط ہوتی ہے. اس مضبوط قوت کے ساتھ یہ نفسانی خواہشات اس مومن بندے کو ہلاکت کی طرف لے جاتی ہے. تو اگر یہ ہمت سے کام نہیں لے گا تو اس کے ہلاکت میں کوئی شبہ نہیں ہے، اس کے ہلاک ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے. تو یہ وقت ہے کہ یہ انسان سمجھ جائے کہ نفس میرا دشمن ہے، اور نفس کی خواہشات کی تکمیل میری بزدلی پن اور میری کمزوری کی دلیل ہے. تو اگر مجھے بچنا ہے تو مجھے نفس کی مخالفت کرنا ہے. جہاں نفس مجھے بدنظری پر مجبور کرے، جہاں نفس مجھے سستی کاہلی پر مجبور کرے، جہاں نفس مجھے حرام پر مجبور کرے, ان چیزوں پر مجبور کرے جن کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا, جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا, ان چیزوں سے بڑی شدت کے ساتھ اور بڑی ہمت کے ساتھ. اس کے لیے کوئی وظیفہ نہیں ہے کہ ہم کسی بزرگ کے پاس جائیں گے اور وہ بزرگ کوئی وظیفہ دیں گے, اس وظیفے کی وجہ سے کام ہو جائے گا, لیکن ہمت کے لیے کوئی وظیفہ نہیں ہے. ہمت خود کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے, اور بزرگوں کی دعا سے تو معاون ہوں گے, لیکن ہمت خود کرنی ہے. ہمت کر کے اپنے آپ کو, اب ایک شخص کو معلوم ہے کہ اگر میں فلان جگہ جاؤں گا تو میں وہاں بد نظری کا شکار ہو جاؤں گا, وہاں میرے برے برے خیالات آئیں گے, تو اگر وہاں جانا ضروری نہیں ہے پھر وہاں گیا کیوں؟ اگر وہاں بیٹھنا ضروری نہیں ہے تو وہاں بیٹھا کیوں؟ وہاں جانا یہ تو اور نہ جانا دونوں اختیاری, وہاں بیٹھنا اور نہ بیٹھنا دونوں اختیاری, اور اس چیز کی طرف نظر کرنا اور نہ نظر کرنا یہ بھی اختیاری. یہ سارے جب اختیاری چیز ہیں پھر اپنے اختیار کو استعمال کیوں نہیں کیا؟ وہاں گیا ہی کیوں اور وہاں بیٹھا ہی کیوں؟ اگر معلوم ہے کہ فلان جگہ جا کر میں غیبت میں مشغول ہو جاؤں گا تو وہاں گیا ہی کیوں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کیسے شفیق اور حکیم, اس امت کے کہ فرمایا اتقوا مواضعتہم, کیا فرمایا؟ ہاں, یہ نہیں فرمایا تہمت سے بچو, نہیں فرمایا تہمت کی جگہوں سے بچو. جہاں آپ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں, ان کے ساتھ ان کی بیوی صاحبہ ہیں, تو ایک صحابی آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کے بعد فرمایا یہ میری بیوی ہے. وہ صحابی تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا ابی و امی, میرے ماں باپ آپ پر فدا, آپ پر کون شک کرے گا؟ کہا نہیں, شیطان ساتھ ہوتا ہے. اس صحابی کو بدگمانی سے بچانے کے لیے یہیں سے فرمایا کہ یہ نہ یہ سوچے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے کسی عورت کے ساتھ, کیونکہ شیطان اندر خون میں دورہ کرتا ہے, اس کی بدگمانی کو دور کرنے کے لیے یہیں سے فرمایا. تو ایک شخص کسی ایسی جگہ کھڑا ہے یا ایسی کے ساتھ باتیں کرتا ہے, ایسے ماحول میں باتیں کرتا ہے کہ وہاں سے دور سے آنے والا جب دیکھے گا تو شک کرے گا, اس پر شک کرے گا کہ دیکھو فلاں سے پتہ نہیں کیا کرتا ہے, شاید یہ نیک نہیں ہے. تو حالانکہ یہ کوئی گناہ کا کام نہیں کرتا تھا, اور جس کے ساتھ باتیں کرتا تھا اس کے ساتھ اس کو بات کرنا جائز تھا, لیکن اس نے دوسرے کو شک اور تہمت کا موقع دیا, اس لیے یہ بھی گناہگار ہوا. فرمایا کہ تہمت سے تو وہ تو دور کی بات, تہمت کی جگہوں سے بھی بچو, تہمت کی جگہوں سے بھی بچو. تو اس لیے اپنے نفس کی اگر نگرانی نہیں کرتا ہے تو پھر اس کو کون سا یعنی اپنی اصلاح کی کیا فکر ہے, اس کو اپنی اصلاح کی کہاں سے فکر ہے؟ اگر اس نے اپنے نفس کو آزاد چھوڑ دیا ہے اور پھر اپنے اصلاح اور بڑا ایک بڑھنے کی خواہش کرتا ہے, تو یہ خواہش اس کی تمنا ہے, تو اس کو تمنا کہا جائے گا, اس کو ارادہ نہیں کہا جائے گا. جو شخص ارادہ کرتا ہے وہ ویسے ہی اس کے لیے ذرائع اختیار کرتا ہے. تو اکثر یہی دیکھا گیا کہ جوش میں اور جوش و جذبے میں دین کا کام شروع کیا, کچھ دن چلے تو پھر نفس غالب آ گیا اور پھر شیطان غالب آ گیا. اور پھر چھوڑ دیا, یا چھوڑ دیا نہیں لیکن اندر اندر سے سارے شیطانی کاموں میں ملوث, باہر سے نماز, باہر سے یعنی لباس اور دوسری چیزوں سے کیا لگتا ہے کہ ولی, اور اندر سے شیطان. اندر سے شیطانی کا، اندر سے سارے برے خیالات، اور جو چیزیں معلوم ہیں یہ گناہ ہیں پھر بھی ان کا ارتکاب. ایک ہے کہ کچھ چیزیں معلوم نہیں ہیں، ایک ہے کہ معلوم ہیں پھر بھی ارتکاب، اور معلوم ہو کر پھر پوچھ لینا اس سے کیا مقصد؟ کیا حضرت اس کا کیا علاج؟ اگر علاج تو معلوم ہے، علاج تو معلوم ہے، نسخہ تو جیب میں ہے، اس پر عمل کرنا ہے. اب بار بار نسخہ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، نسخہ لے لو نسخہ لے لو، اور وہ دوائی نہیں لے لو، پرہیز نہیں کرو، تو ڈاکٹر اور ڈاکٹر کے پاس، ہزار ڈاکٹروں کے پاس جائے شفا ہو جائے گی؟ ایک کو فیس بھری، دوسروں کو بھی فیس بھری، تیسرے کو بھی فیس بھری، دلی اور کہیں کہیں بھی گئے لیکن صرف نسخے جمع کیے، عمل نہیں کیا. پرہیز جو ڈاکٹر نے کہا یا دوائی یا انجیکشن جو تجویز کیا وہ نہیں کیا، تو ایسے شخص کو کیا شفا ہو جائے گی؟ ایسے شخص کو شفا ہو جائے گی؟ تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا عمل ما علم، اذا العبد او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام اذا عمل ما علم، ایک مومن بندہ جب اس چیز پر عمل کرتا ہے جو اس کو معلوم ہے، جو اس کو جتنا اس کو ایک لفظ دو لفظ جتنے بھی دین کے اس نے سیکھا ہے اس پر عمل کرتا ہے، علم اللہ ما علم یعلم او کما قال، اللہ تعالیٰ اس کو وہ سکھا دیتا ہے جو وہ نہیں جانتا. جس نے ان چیزوں پر عمل کیا، اور صحابہ کا یہی، صحابہ کی سیرت اس چیز کی گواہ ہے کہ جو چیز سنتے تھے اس چیز پر عمل کرتے تھے. جس چیز پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں مشہور ہے کہ سورہ بقرہ 8 سال میں یا 12 سال میں پورا کی، اور عبداللہ ابن عمر ان کے فرزند کے بارے میں بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ سورہ بقرہ انہوں نے 8 سال یا 12 سال میں مکمل کر دی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ جب سورہ بقرہ پوری ہوئی تو انہوں نے ایک بکری یا اونٹ خوشی میں اس کی قربانی دے دی، خوشی میں بانٹ دی. تو جو 8 سال یا 12 سال لگے تھے عمر کو، تو وہ کس چیز میں لگے؟ کیا 8 سال میں وہ سورہ بقرہ نہیں پڑھتے تھے؟ ان 8 سالوں میں وہ سورہ بقرہ نہیں پڑھتے تھے؟ تو حافظ قرآن تھے. صحابہ کی عادت یہ تھی کہ جو 10 آیتیں پڑھتے اس پر عمل کرتے پھر آگے چلتے. جو مخلص ہوتا ہے، جس میں اخلاص ہوتا ہے، ایک تو ریاکار ہوتا ہے، ایک تو ریاکار ہوتا ہے اور ایک سست اور کاہل ہوتا ہے، ایک مخلص ہوتا ہے. اخلاص والا اب جو سنا اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس میں صحابہ خطا اس کو ہو جائے گا، لیکن اللہ جانتے ہیں کہ یہ اخلاص سے کوشش میں لگا ہے، اس نے جو دین سیکھا ہے جتنا سنا ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ نہیں کہ بڑی بڑی کتابیں پڑھے گا، بڑے بڑے فلسفیوں اور صوفیوں کے نقطے پہلے ان کو دیکھے گا، بڑی بڑی تفسیریں دیکھے گا. وہ تفسیریں دیکھنا اور وہ صوفیاء کے اقوال اور ان کے نقطے وہ تو بعد کی چیزیں ہیں، پہلے جو فرائض واجبات سنت اس کو معلوم ہے ان کو پہلے عمل کرے. اس کو معلوم ہے یہ چیز فرض ہے، یہ چیز واجب ہے، یہ چیز سنت ہے، اور اس گناہ سے بچنا فرض ہے، واجب ہے، اور اس سے بچنا یا اس کا ارتکاب حرام ہے. اب حرام سے بچنا کیا ہے؟ ترجیح اول میں آتا ہے. یعنی سب سے بڑی پریارٹی جو ایک مومن کو ترجیح جو دینی چاہیے، کس کو دینی چاہیے؟ کہ محرمات سے بچے، حرام چیزوں سے بچے، جن سے اللہ نے منع فرمایا، جن سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، ان حرام چیزوں سے بچے. تو صحابہ کی زندگی کیا سکھاتی ہے؟ کہ وہ پہلے جتنا سنتے تھے اس پر کیا کرتے تھے؟ عمل کرتے تھے. تو اس پر اللہ کا وعدہ ہے, اللہ جل شانہ کا وعدہ ہے کہ جس نے اس چیز پر عمل کیا جس کو وہ جان لیتا ہے, اللہ پھر اللہ اس کو سکھاتے ہیں. اس کو نہیں کہ وہ پھر کتاب پڑھے گا پھر وہ کسی ادھر ادھر جائے گا, نہیں, اس کو سکھانے کو, اس کے دل کو کھولنے, علم کے خزانے اس کے دل پر ان کا ورود اور ان کو نازل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو کھول دیں گے, اس کی گرہیں کھول دیں گے, اس میں جو یہ لگے ہیں بند ان کو کھول دیں گے, اور اس کو حقائق جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا سکھائی, اللہم ارنا حقائق الاشیاء کما ہی, اللہم ارنا, اے اللہ دکھا ہم کو, اللہ اے اللہ دکھا, اللہم ارنا کیا دکھا ہم کو, حقائق الاشیاء چیزوں کی حقیقت, چیزوں کی یعنی دنیا میں جو بھی چیزیں ہیں اس میں ہم بھی ہیں, ہمارا وجود بھی ایک چیز ہے, ہماری زندگی بھی ایک چیز ہے, یہ کائنات اور یہ سب چیزیں تو یہ بھی اشیاء میں داخل ہیں, تو ان سب کی کیا دکھا ہم کو, کیسی, جیسے وہ ہیں, یعنی جیسے وہ حقیقتاً ہیں. ایک یہ کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری زندگی کا مقصد ایسا ہے, یہ تو میرا سمجھ ہے, میرا سمجھ غلط بھی ہو سکتا ہے ٹھیک بھی ہو سکتا ہے, نہیں, اللہ تعالیٰ مجھے ایسا ہی چیز حقیقت سکھائے جو واقعاً حقیقت, جو اللہ کے نزدیک حقیقت, قرآن کی حقیقت, پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم, حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ عظیم و شان علم اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو دیتا ہے, ہر کے ایک نہیں دیتا. اس کے لیے اخلاص شرط ہے, کیا ہے اخلاص, ہاں اخلاص کے ساتھ, بس کسی دنیاوی گھر سے نہیں, کسی اور گھر سے نہیں, بس اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے وہ گناہوں سے بچتا ہے. ایک ہے کہ اگر میں یہ گناہ کروں گا تو لوگ کہیں گے کہ اتنا ذلیل آدمی تو کیا کرتا ہے, تو گویا لوگوں کے لیے گناہ سے بچتا ہے, اس کو تقویٰ نہیں کہیں گے. تقویٰ یہ ہے چاہے لوگ دیکھتے ہوں یا نہ دیکھتے ہوں, یہ جو بھی کام کرتا ہے محض اللہ تعالیٰ کے. تو اخلاص کے ساتھ جب عمل کرے گا, اخلاص کے ساتھ عمل کرے گا کس وقت, جتنا اس کو معلوم ہے, جتنا اس کو معلوم ہے اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیزیں سکھلائے گا, وہ چیزیں سکھلائے گا جو یہ نہیں جانتا, اور وہ چیزیں ضروری نہیں کہ وہ اس کے شعور میں آ جائیں, وہ اس کی زندگی میں ایسی چیزیں آ جائیں گی, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زندگی بھر اس کو معلوم نہیں لیکن وہ حقیقت اس کو حاصل ہوگی. یعنی یہ شخص ان پڑھ ہے, اس کو معلوم نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو ایسے بنا دیتے ہیں کہ وہ حقائق اور وہ ان چیزوں کے جو انعامات ہیں وہ اس کو حاصل ہوتے ہیں, اور اصل تو وہی ہے جو اس کو حاصل ہو, اس کا جاننا اور نہ جاننا یہ تو کوئی شرط نہیں, یہ تو کوئی چیز نہیں, بلکہ بعض اوقات کسی بہت نعمتیں دیتے ہیں ان کو معلوم بھی نہیں ہوتا, اور یہ نہ معلوم ہونا بھی ایک نعمت ہوتی ہے, یہ نہ معلوم ہونا یہ بھی ایک نعمت ہوئی. کیوں نعمت ہوئی؟ یہ اس معنی کر کے اگر اس کو معلوم کہ میں مجھے یہ یہ چیزیں تو شاید تکبر ہو جائے, جائے عجب ہو جائے, خود پسندی آ جائے, تو سارا گیا گزرا, ضائع کیا کرایا, سب اس پر پانی پھر جائے گا. تو یہ نہ معلوم ہونا بھی نعمت ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ جو چیز بھی دیتے ہیں اپنی حکمت کے ساتھ دیتے ہیں, وہ جانتے ہیں کہ کس کو کیا چیز اور کس وقت. تو اس میں ایک بہت بڑا مقام ہے, آخری مقام کہتے ہیں علماء کرام اور اولیاء اعظم اس مقام کو, جس کو بولتے ہیں تسلیم و رضا. کیا بولتے ہیں؟ تسلیم اور رضا, کہ اللہ تعالیٰ نے جس حال میں رکھا ہے اس حال سے راضی. بہت بڑا مقام ہے. کو سمجھنا آسان نہیں ہے. ہمیں تو اللہ تعالیٰ کے وجود پر شک, نعوذ باللہ, اپنی زندگی کی با مقصد ہونے پر ہی شک, نمازوں میں کچھ ہے اور اللہ تعالیٰ کے کلمات میں کچھ ہے, قرآن کریم کی تلاوت میں کچھ ہے, اس میں ہی شک. جب ایک یقین ہی نہیں تو اس کو فائدہ کہاں سے آئے گا, اس کو فائدہ کہاں سے آئے گا؟ اگر یقین کے ساتھ دو رکعتیں نماز پڑھے گا, یقین کے ساتھ دو رکعتیں نماز پڑھے گا اور ان دو رکعتوں کو سمجھ جائے گا, تو دنیا معافیہ سے بہتر. حدیث شریف کا مفہوم دنیا معافیہ سے کیا ہے؟ بہتر ہے. تو یہ نیک لوگوں کی, بزرگوں کی صحبت میں اسی لیے یہ چیز ضروری قرار دی گئی کہ یہ چیز وہاں حاصل ہوتی ہے. ہم نماز سب پڑھتے ہیں, ایک کا پڑھنا نہ پڑھنا ایک جیسا, اور دوسرا یقین کے ساتھ نماز کی دو رکعتیں پڑھتا ہوں, یقین کے ساتھ اللہ اکبر اللہ اکبر یقین کے ساتھ, اس کے اس اللہ اکبر سے عرش ہل جاتا ہے. جو یقین کے ساتھ پڑھنے والے ہیں اسے عروج آدم خاکی سے انجم سہم جاتے ہیں. عروج آدم خاکی سے جب ایک صحابی کا انتقال ہوا تھا تو عرش کو لرزہ آیا, لرزہ تاری ہوا تھا عرش, جنبش کی تھی عرش نے. ہم لوگ مومن کو کیا سمجھتے ہیں؟ مومن کس چیز کا نام ہے؟ عرش. یہ زمین اور آسمان, یہ ساری زمینیں اور جتنے آسمان ہیں اگر اللہ کی کرسی میں ڈالی جائیں جیسے ایک بڑے سمندر میں ایک قطرہ, اور اس کرسی کو اگر عرش کے سامنے ڈالا جائے جیسے سمندر میں کیا ایک قطرہ. اب عرش کتنا عظیم ہوا, خود عرش کی صفت بھی آئی رب عرش العظیم, عرش کتنا عظیم ہوا. اب اس ایسے عظیم مخلوق میں جنبش پیدا ہونا, حرکت پیدا ہونا, اس میں زلزلہ آ جانا, اب یہ کسے؟ ایک مومن کی وجہ. اب خود مومن کا مقام, ہاں اللہ کے نزدیک نمک کا ایک ٹکڑا اور عرش بری ایک جیسا ہے, اللہ کے نزدیک کوئی حقیقت نہیں مخلوق کی. اللہ تو بہت ورا الورا اور اس کی عظمت کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. وہاں عرش کوئی چیز ایسی چیز نہیں, کیونکہ مخلوق کو خالق کے ساتھ کوئی مناسبت نہیں ہو سکتی. عرش مخلوق ہے یا خالق؟ مخلوقات میں سے, تو مخلوق تو مخلوق اور اللہ تو اللہ.
تو مومن جب یقین کے ساتھ کیا کہے گا؟ اللہ اکبر, فرشتے کیا ہو جاتے ہیں؟
اور آج کا مومن کس میں ہے؟ شک میں. اور ساری نگاہیں فنائی دنیا پر ہیں, جو دنیا فنا ہونے والی ہے, جس کی کوئی حقیقت نہیں. ساری نگاہیں اور سارا پریشان بھی کیوں ہے یہ آج کا مومن؟ پریشان کیوں؟ یہ اس لیے نہیں پریشان کہ اس کے اللہ اکبر میں وہ قوت نہیں, اس کے یقین میں وہ قوت نہیں. پریشان اس لیے ہے اس کے پاس دنیا نہیں, اس کے پاس عہدہ نہیں, اس کے پاس مال نہیں, اس کے پاس دنیا کی یہ چیزیں نہیں, فلاں کے پاس, فلاں کے پاس, میرے پاس نہیں, تو اس لیے پریشان. اس لیے نہیں پریشان ہے کہ میں حقیقت سے دور پڑا ہوں, میں حقیقت سے دور پڑا ہوا ہوں. مولانا رومی اور رحمت اللہ علیہ ایک بہت جلیل القدر بزرگ گزرے ہیں. ایک جگہ فرمایا کہ جب ان آسمانوں کی وسعت, ایک تو یہ آسمان ہماری اتنی سائنس کی ترقیات اور جو جتنے بھی آلات, اور اس میں ابھی ہم اس کائنات کے کسی بھی خاص حصے کو اس کا ادراک نہیں کر سکتے. ابھی کہتے ہیں ہزاروں سورج ہیں, ہزاروں یہ ہیں, ہزاروں وہ ہیں, ابھی معلوم نہیں ہے, ہر سال نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں. کبھی کہتے ہیں کہ یہ سیارہ ہے, دوسرے پھر کہتے ہیں نہیں یہ سیارہ نہیں ہے, اس کو نکال دو اس فہرست سے باہر آ. تو یہ چیزیں تو ہمارے نزدیک یہ بہت وسیع کائنات ہیں, لیکن مولانا رومی کیا فرماتے ہیں کہ ان آسمانوں کی وسعت نہیں, ان آسمانوں کی وسعت واسنس اب دو سکائی, یہ جو ہمارے اس دنیا کی یہ آسمان ان کی نہیں. جب وہ مجھے منکشف ہو گئی تو میں نے کہا مولانا رومی کا سینہ پھٹ جائے گا. جب میں نے ان آسمانوں کی وسعت دیکھی, اور پھر خود ایک جگہ کہتے ہیں کہ میں نے عطار کو دیکھا, ایک بزرگ گزرے ہیں فرید الدین عطار, کہتے ہیں فرید الدین عطار سات شہروں سے گزر کر آئے اور رومی ابھی ایک کوچے میں پڑے, تو عطار کا مقام کہاں ہوگا؟ انسان کی حکم من عرف نفسہ فقد عرف رب, جس نے اپنے امام غزالی کا ایک عربی کا شعر ہے, عربی مجھے یاد نہیں ہے, ترجمہ یاد ہے, امام غزالی کا ایک شعر ہے, وہ کہتے ہیں تمہیں ابھی اپنے انتڑیوں کی خبر نہیں, خدا کی خبر تجھے کیسے, تجھے ابھی اپنے انتڑیوں کی خبر نہیں, تجھے خدا کی کیا خبر. خدا کے چاہنے والے بامرد ہوتے ہیں, باہمت لوگ ہوتے ہیں, وہ بزدل اور نفسانی خواہشات پر اپنی زندگی کو تباہ کرنے والے نہیں ہوتے. وہ اس لیے نہیں پریشان ہوتے ہیں کہ ہمیں کل کیا ملے گا. وعلیک توکلت, پورے یقین کے ساتھ دیکھیں. وعلی اللہ یتوکل المتوکلون, توکل کرنے والے اللہ پر توکل. اور اگر یہ یقین نہیں ہے تو بہت گیا گزرا ہے, اس کا ایمان بہت گیا گزرا. یہ وہ امیدیں کرے تو وہ خالی امیدیں. اپنے ایمان کو نکھارنا اور اس کو یقین کے درجے میں اور قرآن اور حدیث پر ایسا یقین کرنا کہ جیسے یہ اپنے آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کر رہا, ورنہ یہ زندگی چلی جائے گی. یہ زندگی نعمت عظما ہے. کیا ہے یہ زندگی؟ کوئی بے مقصد چیز نہیں ہے, فضول چیز نہیں ہے, ایک بہت قیمتی چیز. اس کا ایک ایک لمحہ, ایک ایک لمحہ اتنا قیمتی ہے, دنیا کی کوئی چیز اس کی قیمت پوری ادا نہیں کر سکتی. تو ایک لمحے میں اس کی پرواز عرش سے آگے چل دی جا سکتی ہے. اب خود دیکھو کہ ایک لمحہ اس کے لیے کتنا قیمتی ہے. اس لیے کہ گناہوں سے بچنا اور اپنے لیے معمولات ایسے بنا لینا کہ زبان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں رتب و لسان رہے. اور رتب و لسان اس طرح سے رہے کہ یقین کے ساتھ اپنی نماز کو اچھی سے اچھی عمدہ سے عمدہ کرنے کی کوشش کرے, اپنی نماز کو یعنی اس کی کوالٹی کو, کیفیت کو, نہ کسی بھی اس کی تعداد یا کوانٹیٹی کو, اپنی اس کیفیت کو آپ اس پر زیادہ سے زیادہ محنت کریں کہ المصلی یناجی ربہ اس کا مصداق بن جائے کہ نماز پڑھنے والا اپنے مولا سے سرگوشی کرتا ہے, نماز پڑھنے والا اپنے مولا سے. تو ایسی نماز پڑھے گا پھر دیکھے گا کہ یہ کیسے گناہوں سے نہیں بچتا. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, اگر یہ نماز پڑھ کر بھی فحشاء اور منکرات میں ملوث ہے تو اس کا معلوم ہو اس کی نماز ناقص ہے, اس کی نماز صحیح نماز نہیں. اگر یہ نماز صحیح طریقے سے پڑھے گا تو ضرور بالضرور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ منکرات فحاشی اور فحش چیزوں سے ان چیزوں سے یہ ضرور اس کی حفاظت ہو جائے گی, غیب سے حفاظت ہو جائے گی. فرشتے اس کی حفاظت پر مامور ہوں گے, اللہ جل شانہ کی طرف. تو نماز کو زیادہ سے زیادہ اس کی اہمیت کو اپنے دلوں میں جاگزین کرنا اور اس پر محنت کرنا. جب ایسا کرے گا انشاءاللہ تعالی اور ان چیزوں پر عمل کرنا جتنا جانتا ہے, جتنا سن لیا ہے, اس پر اخلاص کے ساتھ پوری قوت کے ساتھ کوشش کرنا کہ اس پر عمل ہو جائے, اور جہاں سہو خطا ہو وہاں توبہ کرے, اور پھر دوبارہ اور گناہوں سے پھر تو گناہوں سے بچے اور دوسرا گناہوں کی جگہوں سے بھی بچے. اب ٹی وی کے سامنے بیٹھا ہے اور وہاں پر ایسے ایڈورٹائز یہ جو چیزیں آئیں گی فحاشی کی, نظر تو چلی جائے گی اس کی وہاں, اور اس کے اندر جو خیالات اور یہ وہ سارے وہ برے برے چیزیں تو آ جائیں. اب یہ کیا کرے گا؟ تو وہاں بیٹھنا تو اس کے اختیار میں تھا, وہاں بیٹھا ہی کیوں؟ اب پھر ان ننگی تصویروں کو دیکھتا رہا اور اپنے آپ کو نیک بھی سمجھتا رہا. نہیں, اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے پہلی شرط گناہوں سے بچنا ہے. یہ سبق ضرور یاد رکھنے کا ہے کہ پہلی چیز کیا ہے, جہاں تک ہو سکے اور گناہوں سے بچتا رہا, دل صاف رہے گا, پاک رہے گا, اور اس پر انوار الہی کا نزول ہو جائے گا. اور اگر گناہ کرتا رہا, دل گندا ہو گیا, تو گندے دل میں یہ چیزیں نہیں آتی. نجس دل میں اور نجس باطن نجس ہوگا تو یہ چیزیں اس میں نہیں آتی. تو اس لیے اپنی زندگی کو پھر سے دیکھ لو کہ ہم صحیح جہت میں, صحیح ڈائریکشن میں جا رہے ہیں, ہمارے شب و روز کیسے گزرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کا قرب جو ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا جو ہے, اس میں ہم آگے بڑھ رہے ہیں, پیچھے جا رہے ہیں, ہماری اپنی زندگی بے مقصد چلی جا رہی ہے, ہماری اوقات, ہماری زبان. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہ سمجھ گئے تھے تو اپنے منہ میں کنکریاں رکھتے تھے کہ زبان کے شر سے میری حفاظت ہو جائے, اس سے بچنے کے لیے حالانکہ ان کو خطاب ملا تھا صدیق، اس کو صدیق کا لقب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہو تو اس کو کیا غم تھا، لیکن اپنی فکر ایسی کہ زبان میں کیا رکھتے تھے، زبان پر کنکنیاں رکھتے تھے، اللہ کرے ہماری سمجھ میں آ جائیں، اللہ تعالیٰ کرے کہ ہماری سمجھ میں حقیقت آ جائے، اللہم ارن الحقائق الاشیاء کما ہی، اللہم ارن الحق حقا ورزقنا اتباع، وارن الباطل باطلا ورزقنا اجتنابا، اللہم نور قلوبنا بنور القرآن، اللہم نور قلوبنا بنور القرآن، اللہم طہر قلوبنا عن غیرک ونور قلوبنا بنور معرفتك ومحبتك ابدا، يا الله يا الله يا الله، واخر دعوانا الحمد لله والسلام عليكم.